عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال: كنت أنك غريب في الدنيا أو عابر سبيل، وعد نفسك في أهل القبور. قال: وقال ابن عمر، قال ابن عمر: إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك قبل سفرك ومن حياتك قبل موتك، فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. یہ حدیث ہے، اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے. بڑے درجے کے صحابہ کرام میں سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے تقریباً ایک تہائی علم ہم تک پہنچایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بہت بڑا حصہ انہوں نے روایت کیا، اور علم و عمل دونوں اعتبار سے بہت ہی اونچے درجے کے بزرگ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کے اس حصے کو پکڑا. یہ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں تھیں اپنے مختلف صحابہ کرام کے ساتھ، معاملہ ہر ایک کے ساتھ عجیب و غریب قسم کا معاملہ تھا، جو بے تکلفی کا اظہار اور جو بات کہی جا رہی ہے اس کی اہمیت کا اظہار. یوں نہیں کہ بس بات کہہ دی، بلکہ جسم کا ایک حصہ پکڑ کر اہتمام کے ساتھ بات کری. بات صحابہ کرام سے بات فرماتے تو ہاتھ میں ہاتھ لے لیتے، کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کوئی بات ارشاد فرماتے، تاکہ شفقت کا بھی اظہار ہو، رحمت کا بھی اظہار ہو، اور بات کی اہمیت بھی دل میں پیدا ہو. تو ان وجوہ سے میرے جسم کا ایک حصے کو پکڑا اور یہ فرمایا کہ کن کاننا کا غریب ان کی دنیا اور عابر سبیل، کہ ایسے رہو دنیا میں جیسے کہ تم اجنبی ہو یا کوئی مسافر ہو راستہ قطع کرنے والے، اس طرح دنیا میں رہو. وعد نفسک فی اہل القبور، اور اپنے آپ کو قبرستان کے لوگوں میں شمار کرو، اہل قبور میں شمار کرو. اور پھر فرمایا کہ اے ابن عمر، اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، جب صبح کا وقت ہو تو شام کی کا خیال دل میں نہ لاؤ، یعنی جو کام کرنے کا ہے اس وقت اس کو شام تک کے لیے معلق نہ کرو، کیا پتا کہ شام آئے کہ نہ آئے. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالصَّبَاحِ، اور جب شام کا وقت ہو تو صبح کی بات مت سوچو، یعنی صبح کی کسی کام کو جو اس وقت کرنے کا ہے صبح کے لیے مت چلاؤ، کیا پتا کہ تمہیں صبح نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اور اپنی صحت سے حصہ لے لو بیماری آنے سے پہلے، جب صحت کی حالت میں ہو، جیسا کہ پیچھے بھی عزیز گزر چکی ہے، تو اس صحت کو غنیمت سمجھ کر جو کچھ کرنا ہے اس صحت کی حالت میں کر لو، اور اس سے کوئی بیماری آئے. ومن حیاتی کا قبل موت، اور اپنی زندگی سے کچھ حصہ لے لو مرنے سے پہلے, اس زندگی کو غنیمت سمجھ کر اس کو موت کی تیاری کے لیے استعمال کر لو. فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا, اس لیے کہ اے عبداللہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کل تمہارا نام کیا ہوگا, کل تمہارا نام کیا ہوگا. آج تمہیں پتہ نہیں کن کن الفاظ سے یاد کیا جا رہا ہے, کن کن ناموں سے پکارا جا رہا ہے, کس طرح لوگ عزت کر رہے ہیں, کس طرح لوگ محبت کر رہے ہیں, لیکن کل کو تمہارا نام کیا ہوگا؟ کہ کل کو ہو سکتا ہے کہ تمہارا نام مردہ ہو, تمہارا نام جنازہ ہو, تمہارا نام لاش ہو, تو تمہارا نام پتہ نہیں کل کو کیا آنے والا ہے. ایک تو مطلب یہ ہو سکتا ہے, دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ بچائے جب آخرت میں پہنچو گے تو وہاں کیا نام ہوگا. ان لوگوں میں سے شمار ہوگے جو اہل سعادت ہیں, اہل جنت ہیں, یا ان لوگوں میں شمار ہوگے جو اللہ بچائے اہل شقاوت ہیں, اہل جنت ہیں. اللہ تعالیٰ تو اس بات سے جب پتہ نہیں کچھ کہ کل کیا ہونے والا ہے, تو اس زمانے کو غنیمت سمجھو. اور جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اجنبی کی طرح رہو اور اس طرح رہو جیسے کہ متاثر رہتا ہے, یہ ہے ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو دو جملے دو باتیں ارشاد فرمائیں کہ دنیا میں رہنے کا ڈھنگ یوں بتایا کہ یا تو رہو اجنبی کی طرح یا رہو مسافر کی طرح. دو جملے استعمال فرمائے. غریب غریب عربی میں کہتے ہیں, اردو میں تو غریب کہتے ہیں نا, فقیر کو جس کے پاس کوئی مال نہ ہو. اور عربی میں غریب کہا جاتا ہے اس شخص کو جس سے جو کہیں جا کہیں اجنبی ہو, لوگ اس کو جانتے پہچانتے نہ ہو, اجنبی ہو, کسی اجنبی شہر میں چلا گیا, اجنبی ماحول میں چلا گیا, اس کو غریب کہتے ہیں. اور عابر السبیل یعنی راستہ پیدا کرنے والا یعنی مسافر. ذرا ان دو لفظوں پر پہلے غور فرما لیجیے کہ پہلے فرمایا کہ غریب کی طرح رہو, اجنبی کی طرح رہو. اجنبی کی طرح کیسے رہو؟ اجنبی اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی شہر میں چلا گیا, وہاں اس کی جان پہچان کے لوگ نہیں ہیں, رشتے دار نہیں ہیں, دوست نہیں ہیں, احباب نہیں ہیں. وہاں جب جائے گا تو ملاقاتیں تو وہاں پر بھی ہوں گی لوگوں سے, واسطہ تو وہاں پر بھی پیش آئے گا, آخر کھانے کی ضرورت پیش آئے گی, کہیں جا کر کھانا لے گا, کوئی اور حاجت پیش آئے گی, کسی کے پاس جائے گا. تعلقات پہلے سے نہیں ہے, جان پہچان پہلے سے نہیں ہے, لیکن لوگوں سے تعلقات سبھی تعلقات قائم ہوں گے. لیکن ان تعلقات پر کوئی بھی آدمی جس کے دماغ میں ذرہ برابر عقل ہے, ان تعلقات پر کوئی بھروسہ نہیں کرے. ان تعلقات پر سے کے ساتھ اپنے مستقبل کو وابستہ نہیں کرے گا. سوچے گا میں تو یہاں تھوڑی دیر کے لیے ہوں, یا تھوڑے دن کے لیے ہوں, تو اپنے کام چلانے کے لیے جتنی تعلقات کی ضرورت ہے بس اسی حد تک تعلقات قائم کرے گا, اور باقی اپنے کام سے کام رکھے گا. تو دنیا میں اجنبی کی طرح رہو, اس کا معنی یہ ہے کہ تعلقات تو یہاں تمہیں قائم کرنے ہیں لوگوں سے, لیکن وہ تعلقات ایسے نہ ہونے چاہیے کہ انہیں پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ, وہی تمہارے دائمی تعلقات ہو کر رہ جائیں, اور ان تعلقات سے اپنی ساری زندگی سارا مستقبل ان سے وابستہ کر لو. کیوں؟ اس لیے کہ اصل تعلق تمہیں قائم کرنا ہے ایک حساب سے, ایک حساب سے تعلق قائم کرنا ہے. حقیقی تعلق وہ ہے, اور باقی جتنے تعلقات ہیں وہ سارے تعلقات ضرورت کے ماں ہیں, حاجت کے لیے. جیسے ایک شخص سفر میں جا کر دکاندار سے تعلق قائم کرتا ہے, ہوٹل میں جاتا ہے ہوٹل والے سے تعلق ہوتا ہے, ضرور کچھ ہوتا ہے, لیکن وہ تعلقات ایسے نہیں ہوتے کہ آدمی سوچے کہ بس عمر بھر کے لیے یہ قائم ہو گئے, بلکہ بقدرے ضرورت ہوتے ہیں, بقدرے حاجت ہوتے ہیں. تو دنیا کے اندر بھی جتنے تعلقات ہیں ان کو بقدرے حاجت, بقدرے ضرورت قائم کرو, اور حقیقی تعلق اگر قائم کرنا ہے تو وہ ایک حساب سے ہوگا, اسی نے اب یہ دل اپنے لیے بنایا. کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوکن تو متقدن خلیل لتقن تو عباد اپنے خلیل. کیا اگر اس دنیا میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا, اگر کسی کو دوست بنانا ہوتا تو ابو بکر کو بناتا. اللہ صدیق اکبر جیسا جانثار ساتھی, صدیق اکبر جیسا جانثار دوست جو اپنی جان اپنے مال اپنے آلو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ بنایا نہیں میں نے ابھی تک خرید, اگر بناتا تو بناتا ان کو, زمانے سے کہ نہیں بنایا میں نے ان کو خلیل نہیں بنایا, اگر بنانا ہوتا تو ان کو بنا. زمانہ کہ خلیل تو ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے اللہ جل جلالہ, انہیں کے ساتھ ہے اصل تعلق, انہیں کے ساتھ ہے اصل محبت, انہیں کے ساتھ ہے اصل رابطہ, اور جتنے ہیں وہ وقت ضرورت ہے. تو ابو بکر کے ساتھ بھی بے شک تعلق ہے, لیکن وہ تعلق ایسا نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ تعلق میں مانع ہو جائے. خلیل اصل میں اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ محبت ایسی ہو جائے کہ دوسروں سے وہ انسان کو غافل کر, ایسی محبت ہو جاتا ہے. ایسی محبت میں ابو بکر کے ساتھ بھی نہیں رکھتا, ایسا رالوکن کے ساتھ بھی نہیں رکھتا. تو معلوم ہوا کہ محبت اصل محبت اصل میں ایک ہی ذات کے ساتھ ہے, تعلق حقیقی اسی کے ساتھ ہونا چاہیے, باقی جتنے بھی تعلقات ہیں وہ سارے کے سارے عارضی ہیں, ناپائیدار ہیں اور مقصود اصلی نہیں ہے, بقدر ضرورت. تو یہ سارا سبق تو اس جملے نے یہ دیا کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے تعلقات سارے کے سارے وہ ہوں لیکن دل میں گھسے ہوئے نہ ہوں, اور اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق میں مانے نہ ہوں. اسی لیے یہ دعا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور دعا جب فرمائی تو تلقین بھی فرمائی, ہم سب کو مانگنی چاہیے اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی, اللہ اپنی محبت کو ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب چیز مجھے بنا دیجیے, بنا دیجیے اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی, اور اجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندی, اور آپ کی خشیت آپ کے ڈر کو سارے کائنات میں سے زیادہ ڈرنے کی چیز آپ کی خشیت کو بنا دیجیے. وقت عنی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک, اور دنیا کی حاجتوں کو مجھ سے قطع کر دیجیے کہ آپ سے ملاقات کے موقع سے تبدیل کر دیجیے, سارے تعلقات اس تعلق کے ماتحت بنا دیجیے, اور اس تعلق کو سارے تعلقات پر غالب کر دیجیے. تو خود سے دنیا کا غریب جمع یہ ہے کہ جتنے بھی تعلق اس دنیا میں قائم کرو وہ تعلق بقدر ضرورت ہونا چاہیے, اور اس تعلق کو اللہ جل جلالہ کے تعلق کے تابع ہونا چاہیے, اس کا ماتحت ہونا چاہیے. کتنی بھی محبت قائم ہو جائے دنیا میں کسی سے, لیکن جب معاملہ آ جائے اللہ کا کوئی حکم آ جائے تو اس محبت کو وہاں پر قربان کرنا ہوگا, اس محبوب حقیقی کی محبت. یہ نہیں کہ صاحب بیٹے کی محبت, بیوی کی محبت, دوست کی محبت وہ غالب آ گئی, اور اس محبت کے غالب آنے کی وجہ سے ایک ایسے کام کا انتخاب کر لیا جو محبوب حقیقی کی مرضی کے خلاف. پر کیا کریں, یہ گناہ ہے تو ناجائز تو ہے, یہ کام گناہ تو ہے, لیکن کیا کریں بھائی آج کا زمانے ایسا ہے, اور بھی بچے جو ہیں وہ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں, دو تعداد اور ماحول اور معاشرہ اعتراض کرتا ہے, آگے اسی دنیا میں ہمیں رہنا ہے, آگے اسی دنیا میں رہنا ہے, تو اس دنیا میں رہنے کی وجہ سے دنیا والوں کا بھی کچھ خیال کرنا پڑتا ہے, اور دنیا والوں کا خیال کرنے کے نتیجے میں یہ گناہوں کا احتساب کرنا پڑتا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ تعلقات ہے دنیا, یہ غالب آ گئے اللہ کے تعلق, اللہ کے لگا روپے محبوب حقیقی کے تعلق, وہ محبوب حقیقی پیچھے چلا گیا, اور یہ ثانی تعلقات نا پائیدار تعلقات غیر مستقل تعلقات یہ غالب آ گئے, اور ان کی وجہ سے گناہ کر کے سوال ہوا ہے کون سے دنیا کا آنا کا غریب پر عمل نہیں ہو رہا. یہ تعلقات جو ہے یہ سب معنی بن رہے ہیں اللہ کے نظر روح کے بعد تعلق قائم ہونے پر. بات جب ہے کہ انسان اس محبوب حقیقی کے تعلق پر ساری محبتوں کو سارے تعلقات کو سارے رشتوں اگر قربان کرنا پڑے تو ڈر. یہ ہے تعلق حقیقی. ماں روح فرماتے ہیں کہ تعلق حجابت تو بے حاصلی, تعلق حجابت تو بے حاصلی جو پیمند ہاں مختلی واصلی. کہ جب یہ تعلقات جتنے بھی دنیا کے اندر ہم قائم کر رہے ہیں نا, جن کو دل میں جگہ دے دی ہے, جن کو سارے اللہ کے تعلق پر بھی غالب کر دیا ہے, یہ حجاب ہے, یہ پردہ ہے اللہ کے ساتھ. اللہ کے روز طرف موت رہے گا, موت کے راستے میں پردہ بنے ہوئے ہیں, حائل بنے ہوئے ہیں. تو تعلق حجابت تو بے حاصل ہی اور حاصل کچھ نہیں. یہ تعلق کب تک ساتھ دے گا تمہارا, کہاں تک تمہاری مدد کرے گا, کہاں تک تمہیں فائدہ پہنچائے گا, قبر کے کنارے تک زیادہ سے زیادہ. اور جب قبر کے کنارے پہنچ جائے تو اس کے بعد تک کوئی تعلق کام آنے والا نہیں ہے. جب مرا یعنی پاؤ مارو بڑا بنوں, نہ مال کام آئے گا, نہ بیٹے کام آئیں گے, نہ بیوی کام آئے گی, نہ اولاد کام آئے گی. تو وہاں پر وہ تعلقات ظاہر کر دوں گے. تو بے حاصل تعلق حجابت میں بے حاصل جو پیمند ہاں بھگتنی واسطے. جب یہ پیمن توڑ دو گے یعنی ان تعلقات کو مغلوب کر دو گے اور اللہ کے تعلق کو غالب کر دو گے تو اس کے بعد تم واصل بنو گے, یعنی اللہ جل جلالہ کے بات پہنچنے والے بنو, اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاؤ, وصول حاصل ہوگا اس طرح. اور میں سچی بات بتاؤں آپ کو کہ ذرا حقیقت یہ جو دنیاوی تعلقات ہیں ان کا صحیح لطف بھی اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب ان کو تعلق حقیقی کے تابع بنانے ہیں. اور جب وہ تعلق حقیقی کے تابع نہیں تو یقین رکھو چاہے دیکھنے میں کتنا ہی کو مزیدار تعلق معلوم ہو رہا ہو, حقیقت میں اس کے لطف کی اس کے غیر کی ہر بھی نہیں جب تک کہ وہ تابع نہ ہو جائے اللہ جل جلالہ کے تعلق کے ساتھ. یہ وجہ ہے کہ جو تعلق حکام شریعت سے بالاتر ہو کر قائم کیا جاتا ہے یا احکام شریعت سے غفلت کے نتیجے میں قائم کیا جاتا ہے, اس تعلق کا احساس یہ ہے کہ وہ نقش بر آب ہے, وہ بلبلا ہے, ایک دم سمجھ پڑا ایک دم سے بیٹھ گیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تو بڑی دوستی ہے, بڑی جاری ہے, بڑے تعلقات ہیں, دعا دان مل رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی ہے, اٹھنا ہے بیٹھنا ہے, سبھی کچھ ہے. اور جب ٹوٹا تو ایسا ٹوٹا کہ ایک دوسرے کا نام سننے کا بھی زیادہ دام ہے, پورا سٹل دیکھنے کی بہت. اور جو تعلق اللہ کے لیے ہوتا ہے, اللہ جل جلالہ کے تعلق کے تابع ہوتا ہے, جس طرح اللہ کا تعلق لازوار ہے تو جو تعلق اس اللہ کے تعلق کے نتیجے میں قائم ہوا وہ بھی لازوار ہے. اس واسطے کہ اس کے اوپر پرچھائی پڑی ہے اس تعلق کے تو وہ بھی لازوار ہے, وہ ہماری سب آگے رہتا. تو اللہ جل جلالہ کے رہتے تھے اب دیکھو جتنے تعلقات دنیا کے ساتھ قائم ہوتے ہیں تجربہ کر کے دیکھ لو, تجارت میں قائم ہوئے, ملازمت میں قائم ہوئے, رشتے داریوں میں قائم ہوئے, ان میں کیا ہوتی ہے کبھی ناگواری آ گئی, کبھی تنظیم پیدا ہو گئی, کبھی لڑائی جھگڑا ہو گیا, کبھی مقدمہ بازی چلنے لگی, یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور جو تعلق اللہ کے لیے ہوتا ہے مثلا ہر مسلمان کو بزرگان دین سے محبت ہے اور یا احترام سے محبت ہے اور کسی سے رابطہ اس لیے قائم کیا ہے کہ یہ اللہ کا پہنچانے والا ہے, شہر سے تعلق قائم کیا. یہ تعلق ایسا ہے کہ اس میں باز نہیں آتا, اس میں ناگواری پیدا نہیں ہوتی. اگر کسی کو ہوتی ہے تو دنیا کی وجہ سے ہوتی, تعلق غلط نیت سے قائم کیا تھا اس واسطے, یا غلط آدمی سے کر لیا تھا اس واسطے وہ ناگواری پیدا ہو گئی. لیکن جہاں تعلق صحیح معنی میں اللہ کے لیے ہوگا تو وہ تعلق کبھی ختم ہونے والا ہے, وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے, اس کے اندر کبھی بال نہیں آتا, اس کے اندر وہ آئے گا کبھی ڈوب کر. اس واسطے کو محبت تو اس لیے تھی اللہ کے لیے. تو جیسے بزرگان دین سے تعلق قائم کرتے ہو تو پھر ان سے بزرگان دین سے تعلق جب قائم کیا کرتا ہے تو کوئی آدمی یہ توقع قائم نہیں کرتا کہ بزرگان دین یہ ہمیں کوئی جائیداد دے دیں گے, کوئی مال دے دیں گے, کوئی دنیا کا فائدہ انتظام ہو جائے گا. وہ تو اس لیے قائم کرتا ہے تاکہ ان کی محبت جینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا محبت ہے تو اس واسطے وہ تعلق بڑھتا جاتا ہے گھٹتا نہیں ہے کب نہیں ہوتا ایسے ہی حضور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جیسے وہ تعلق اللہ کے لیے تھا اسی طرح سے سارے تعلقات کو اللہ کے لیے بناؤ بیوی سے تعلق ہے تو بھی اللہ کے لیے بچوں سے تعلق ہے تو بھی اللہ کے لیے ماں باپ سے تعلق ہے تو بھی اللہ کے لیے شوہر سے تعلق ہے تو بھی اللہ کے لیے بھائی بہن سے دو سالوں سے تعلق ہے تو بھی اللہ کے لیے یعنی جو میں محبت کر رہا ہوں بیوی بچوں سے وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے اللہ نے کہا کہ ان سے محبت کرنا اس لیے کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر بیوی بچے کسی ایسے کام پر اکسانے لگے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے تو وہاں یہ محبت اپنا کام نہیں دکھائے گی وہاں پر پھر اللہ کی محبت کاری پائے گی تو محبت بھی کرو کس سے کرو دنیا والوں سے کرو لیکن محبت اللہ کے لیے کرو اللہ کی تعلق کے اس اللہ کی محبت کے سامنے کرو اس کا ماتحت بنا کر کرو تو دنیا کے اندر سارے کام بھی چلیں گے تمہارے اور بڑے اچھے طریقے سے چلیں گے اور ساتھ ساتھ تعلق اللہ دل جادو سے بتا رہے ہیں سبحان اللہ میرے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بار بار حیرت ہوا کرتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے رحمت للعالمین کہ سارے فرشتے بھی رش کریں اس کے مقام عالی کے اوپر اور جس کا ہر وقت راستہ قائم ہے اللہ جل جلالہ سے وہی کا سلسلہ چل رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے مقام محمود عطا فرمایا اور حقائق و معانی سے کیا کیا دروازے اور کیا کیا دریا کھولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ابری آخری گرو میں ابری جو آخری جگہ میں وہاں آئے تو ہمارے کھل رہے ہیں اور جب ہم عائشہ کے ساتھ آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ کیا ہوتا ہے کہ رات کو کہانی سنا رہے گیارہ عورتوں کی گیارہ عورتیں تھیں انہوں نے آپس میں یہ عرض کر لیا تھا کرنے اور پھر اپنے شوہر کا دیکھا ہم سنائیں گے سب کو کہ میرا شوہر کہتا ہے تو ہر ایک عورت نے یوں کہا دوسری عورت نے یوں کہا تیسری عورت بڑی عجیب لمبی چوڑی حدیث ہے پھر اس میں تو حیرت ہوتی ہے کہ جس ذات عالی کا ہر وقت راستہ اللہ جل جلالہ سے قائم ہے اور حقائق مال کے دروازے کھل رہے ہیں وہی کا سلسلہ جاری ہے اس کو کہاں اس بات کا ماں باپ فرصت مل رہی ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ گفتگو کرنے کی بات جانے شہر کے اندر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شہر کے اندر اور دوڑ دوڑ لگائیں لگ رہی ہم اور ایک مطلب ہے آگے اس میں بنا ہے اس میں مسجد نبوی کے اندر کچھ حبشی آ گئے نیرد آبادی کے ماہر تھے نیرد آبادی کے کرتب دکھا رہے تھے فرمایا کہ دکھاؤ کرتب یہ کیسے کرتب دکھا ہے اور اس طرح دکھائے کھڑے ہو گئے اور کھڑا کر لیا اور کہا کہ میرے کندھے کے اوپر سے دیکھو تاکہ بے بندگی نہ پیچھے سے وہ دکھا تو جس بات کے اوپر یہ مال حاضر ہو رہے ہیں وہ اپنے ادوار کے ساتھ اور اپنے ملنے کے دوران اس طرح خوشی کی بات کیسے کر لیتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آتی نہیں تھی حضرت فرماتے ہیں لیکن فرماتے ہیں کہ بعد میں الحمدللہ سمجھ میں آنے کہ دونوں باتیں جمع ہو جاتی جمع اس طرح ہو جاتی ہے کہ یہ سب سے سب ان کا حق ادا کیا جا رہا ہے لیکن یہ حق بھی در حقیقت اپنی لذت نفس کے لیے نہیں بلکہ اللہ جل جلالہ کے تعلق کے نتیجے اس لیے ہے کہ اللہ کا حکم ہے جو آخرو ہو نبل معروف یہ حکم ہے کہ ان کے ساتھ برتاؤ کرو نیکی کا برتاؤ کرو اس سے سلوک کرو ان کے ساتھ ان کی دلداری کرو یہ حکم ہے اللہ رضی اللہ عنہ اب جو کام ہو رہا ہے وہ اس حکم کی تعمیل میں ہو رہا ہے اس حکم کی اجتماع میں ہو رہا ہے لہٰذا وہ اللہ کے ساتھ تعلق سے منافی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق کو اور زیادہ مضبوط کرنے والا ہے تو یہ اسی لیے صحابہ نے سوچا کہ ہم فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے وہ سب جو مبتلی ہے
بالکل
ابھی اس نے کام شروع کیا, اور ایک ہوتا ہے جو مبتلی سارے مراحل طے کر کے اپنے انتہا کو پہنچ گیا. دونوں کی ظاہری حالت ایک جگہ یتنا ہوتی ہے, مبتلی اور مبتلی دونوں اس کی حالت یکساں ہوتی ہے. یعنی وہ بھی کھیل رہا ہے یہ بھی کھیل رہا ہے, وہ بھی دوڑ لگا رہا ہے یہ بھی دوڑ لگا رہا ہے, دیکھنے میں دونوں یکساں ہیں. لیکن حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک سب دوڑ لگا رہا ہے اپنے نفس کے تقاضے کی خاطر, اور ایک سب دوڑ لگا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اتباع. دونوں زمین آسمان تو مبتدی اور مبتدی دونوں ایک جیسے لگتے ہیں, اور جو درمیانی آدمی ہوتا ہے وہ ان دونوں سے جدا ہوتا ہے. وہ جدا ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیچ میں روٹے کھا رہا ہوتا ہے, تو اس واسطے وہ ان قسم کی چیزوں سے اجتناب کرتا ہے اور اس قسم کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو اس لیے کبھی تک کافی مقصد تک پہنچ رہے ہیں. کسی وقت میں بات کرتی تمام دن آ رہی ہے تفریح اور نازک بات کر کسی اور انسان کی تفریح کروں گا, لیکن اب یہ کر رہا تھا کہ تعلقات دنیا کے جتنے بھی ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان کے بغیر چارہ بھی ہے, اور وہ ہے بھی رہزن اس طریقے. دونوں باتوں کا لحاظ کیسے رکھا جائے یہ سکھایا محمد رسول اللہ کہ ان کا حق بھی ادا کرنا ہے, لیکن حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو تابے بنانا ہے اللہ کے ساتھ. جب اور اس کا امتحان اسی میں ہے کہ جہاں دونوں تعلقات میں تعارض پیدا ہو جائے تو یہ کس کو ترجیح دیتا ہے؟ اگر ترجیح دیتا ہے اللہ کے ساتھ تعلق کو تو معلوم ہوا کہ یہ تعلق اللہ کے تعلق کے ساتھ آگے ہے, اور اگر تعلق دیتا ہے اور ترجیح دیتا ہے خود تعلق کو تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ پھسل گیا اور یہ تعلقات جو ہے جس کے لیے کتاب بن رہے ہیں. تو کل کس دنیا کا ان کا غریب, ارے بھائی یہ جتنے تعلقات ہیں دنیا کے اندر جو تم دیکھ رہے ہو یہ ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں, یہ کہتے ہیں کہ کبھی رہیں گے کبھی نہیں رہیں, کچھ دیر ساتھ دیں گے آگے جا کر ساتھ دینا بند کر دیں گے. تو ان تعلقات کے اوپر بھروسہ نہ کرو, ان سے اپنا مستقبل وابستہ نہ کرو, ان سے ان کو اپنے دل میں اس طرح نہ بٹھاؤ کہ اللہ کے تعلق کے لیے جگہ نہ رہے, ان کو ایک خطرہ یہ وہاں ہے کل سے دنیا کا ہم سے غریب. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت سے کیا تو رہے زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت سے یہ بات عطا فرما دے کہ سارے تعلقات یہ تابع ہو جائیں اس تعلق حضرت حکیم الامت رسول اللہ سے ایک بات یاد آ گئی. فرمایا کہ ایک دن فرمانے لگے کہ میں ایک دن اپنے گھر میں تھا تو میری اہلیہ نے مجھ سے ذرا کچھ لہجہ بدل کر کچھ بات کر, جب آنا ہوتا ہے یا بیوی کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کبھی کوئی نہ کچھ گواہی بھی ہو جاتی ہے تو کچھ بھی ہو جاتی ہے, تو انہوں نے بھی بڑی جانکار خاتون تھی لیکن کبھی کوئی بات کہہ دی ہوگی ذرا لہجہ بدل کر, تو مجھے ناگوار ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو بیوی بات یہ ہے کہ آپ اگر آپ جس طرح کام کرنا چاہتی ہو اس طرح کر لو, لیکن مجھے اس لہجے کی برداشت نہیں, جس لہجے میں آپ نے مجھ سے بات کی ہے اس لہجے کی میرے اندر برداشت نہیں, اگر تم چاہو تو میں اپنی چارپائی یہاں سے اٹھا کر اور خان خان میں ڈال لوں اور پھر تم اپنا جیسا رچایا کرتے رہنا ڈالوں کے مارے یہاں دوسرے دباؤ وہاں جا کے رہنا شروع کر, یہ کہہ دیا میں نے. خیر وہ تو بڑی جانکار خاتون تھی اتنی بات کافی ہو گئی ہوگی, لیکن فرمانے لگے کہ بعد میں میں نے اپنا جائزہ لیا گیا اشرف علی تو نے یہ بات کیسے دی کہ چار بار اٹھا کر ڈال لوں, یہ بتاؤ کہ اس کا قدرت بھی تھی کہ اٹھا کر ڈال لیتے کیونکہ تعلق بھی بہت تھا اپنے اہلیہ سے, تو ایسا اس پر بزرگ کسی کے چار پائے اٹھا کر ڈال لیتے اور ایسا تو نہیں کہ زبان سے تو کہہ دیا کہ چار پائے اٹھا کر ڈال لوں اور پھر جا کر بچتا ہے اور وہ اس کی یاد جو ہے وہ پریشان کر رہی ہوں. تو فرمایا کہ میں نے اپنا جائزہ لیا اور خوب اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد کہتا ہوں کہ الحمدللہ اس پر پوری قدرت باوجود اس کے یہ بہت تعلق تھا, لیکن اگر یہ ارادہ کر لیتا تو الحمدللہ اس پر پوری قدرت کی ساری عمر نبھاتا کرے. کیوں؟ اس واسطے کے تعلق ضرور تھا لیکن وہ تعلق الحمدللہ بقدر ضرورت تھا اور تابع تھا نبی کریم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے. یہ بات کہ تعلق ہو اور پھر آدمی اس کو اس طرح قابو کر لے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بھی کچھ اس کا رضا عطا فرما دے, اس نعمت کا تو سارا بیڑا پار ہے. تو ایک مانا تو اس کے جو ہوئے تم پھر دنیا کا آنا کر رہی تعلقات کو کم کرو, بقدر ضرورت رکھو, اللہ کے تعلق کے ساتھ کے تازے بناؤ. دوسرے اس کے ایک اور مانا کون سی دنیا کا آنا کر رہے ہیں غریب کہتے ہیں اجنبی اچمبا, تو دوسروں کے لیے اچمبا معلوم ہو دوسروں کے لیے اجنبی معلوم ہو. کیا مانا؟ دیکھو تاریخ دنیا کی یہ ہے روز اول سے کہ ہمیشہ اس میں باطل کی کثرت رہی ہے, حق کی قلت رہی ہے. اسی لیے قرآن فرماتا ہے کہ ان سے اکثر امن کی ابھی جو ہندو کام کبھی لگا, اگر دنیا والوں کی اکثریت کی بات کرو گے تو وہ تم کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے. آج جمہوریت جمہوریت کا بڑا زور ہے تو قرآن نے جمہوریت کی جڑی کاٹ دی, اکثریت والی جمہوریت. کہ ان سے اکثر امن کی ابھی جو ہندو کام کبھی لگا, اگر اکثریت کی بات کرو گے تو تمہیں دنیا کے اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے, دہکا دیں گے. تو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, یعنی شروع سے لے کے آج تک کوئی زمانہ کوئی آدمی ایسا دکھا دے جس میں اہل حق کی اکثریت ہو دنیا میں اور اہل باطل کی اقلیت ہو. آج تک تو اہل زمانہ آیا نہیں, آگے آ جائے گا انشاءاللہ, آنے والا ہے مطلب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے, لیکن ابھی تک نہیں آیا ایسا کوئی دور جس میں کہ اہل حق اکثریت میں ہو اور اہل باطل اقلیت. تو نتیجہ اس کا کیا ہے کہ جب ساری دنیا کے لحاظ سے دیکھو گے تو حق والا جو ہے وہ ہمیشہ اہل باطل کے مقابلے میں اجنبی نظر آئے گا اور اہل باطل اس کو اچمبا سمجھیں گے, اس کو نام رکھیں گے, اس کو تانے دیں گے, اس کو برا بھلا کہیں گے. یہ ہوتا رہے گا. تو حضور آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں اگر اہل حق بن کر جینا ہے تو اجنبی بن کر رہنا ہوگا, ان تانوں کی پرواہ نہیں ہو نہ کرو. یہ جو تانے دیے جاتے ہیں یہ تو دنیا پرست ہے, یہ فنڈامنٹلسٹ ہے, یہ ملا ہے, یہ تو جناب دنیا کے کسی کام کے نہیں ہے, یہ تو پسماندہ ہے, یہ تو گھڑی کو پیچھے لے آنے والے لوگ ہیں, یہ پرانے وقتوں کے لوگ ہیں. یہ تانے تمہیں ہمیشہ دیے جائیں گے اور تمہارا وجود اس پوری دنیا کے ماحول میں ہمیشہ غریب رہے گا, ہمیشہ اجنبی رہے گا. اس واسطے اگر اہل حق بن کر جینا ہے تو اس اجنبی ہونے کو برداشت کرنا. یہ نہیں کہ اس سے ڈر کر عربی دنیا والے یہ کہہ رہے ہیں تو اس کو چھوڑ دو اور ان کے ساتھ لگ جاؤ. نہیں, اگر اہل حق ہو تو پھر کمر کس کے بیٹھنا ہوگا اور انسانوں کو برداشت کرنا ہوگا, انسانوں کو اپنے لیے گلے کا ہار سمجھنا ہوگا کہ یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے. وہ جو کہا اور عبد اللہ حتی یقال انہ مجنون, اللہ کی عبادت اتنی کرو کہ لوگ مجنون کہنے لگے, پاگل کہنے لگے. تو دنیا والے تمہیں پاگل کہیں گے, تمہیں دیوانہ کہیں گے, تمہیں لکیا روسی کہیں گے, تمہیں سدمانا کہیں گے, تمہیں رجت پسند کہیں گے, تمہیں تنگ نظر کہیں گے, بڑے بڑے کیا کچھ کہیں گے, لیکن تمہیں اس دنیا میں ان سارے کاموں کو برداشت کر کے رہنا ہوگا. سب تو رہو گے اہل حق کے ساتھ اور اگر ڈر گئے ان کاموں سے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ حق کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا. تو خود سے دنیا کا اللہ کا غریب کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ دنیا والوں کی اکثریت کے پیچھے نہ چلو بلکہ یہ دیکھو کہ حق کیا ہے اس حق میں. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت مانا ریس صاحب کاندھوی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی وہ اس حدیث کی تفصیل ہے کون سی دنیا کا آنا کر رہی اور آگے اس دنیا کے آدمی نہیں رکھ سکتے اس دنیا کے آدمی ان کو دنیا سے دنیا ان سے پاس جاتا ہے سر چھو کر نہیں گزرے تو ایک مرتبہ گھر میں ہمیشہ جو ان کا بیٹھا تو سوچی رکھ سکتی اس کو اور سبھی ایک چوکی یہاں رکھی ہوئی ہے ایک چوکی وہاں رکھی ہوئی ہے ایک چوکی وہاں رکھی ہوئی ہے تین تین چار چار تقریبا چل رہی ہیں کسی وقت چوک میں جا کر بیٹھ گئے ایک کتاب لکھنی شروع کر دی دوسرے چوکی میں جا کر بیٹھ گئے دوسری کتاب لکھنی شروع کر دی تین چوکی میں جا کر بیٹھ گئے وہاں تیسری کتاب لکھنی شروع کر دی تو ایک دن گھر والوں نے کہا کہ آپ اپنے بتانا خبر میں کچھ سوفا ووفا سوفا پہ ڈال لیجیے تو انہوں نے کہا بھائی میرا یہ کتاب وتاب جس طرح میں بیٹھا رہتا ہوں سب خراب ہو جائے گا تو میں کیا کر دوں گا. تو گھر والوں نے کہیں کہہ دیا کہ یہ طرح کچھ دنیا والوں کا تو خیال کر لیا بتایا کہ دنیا والے آتے ہیں تو وہ بھی ذرا تھا ان کو ان کے احترام کے لیے صبح سے ڈال دیا ان کا بھی کچھ خیال کر لیا تھی تو خود ہی سنا رہے تھے کہ میری بیوی نے یوں کہا کہ دنیا والوں کو کبھی کچھ خیال کر لیا تھی تو میں نے اس سے کہا کہ بھلی مارا دنیا والوں کو کیا خیال کروں یہ بتاؤ تو دنیا والوں نے میرا کیا خیال کیا دنیا والوں نے میرا کیا خیال کیا میری کوئی بات مانی جو بات میں صحیح کہہ رہا ہوں وہ نہیں مانتے تو جب وہ میرا خیال اتنا نہیں کرتے کہ صحیح بات میری مان لے تو میں ان کا خیال کر کے غلط بات مانوں تو دنیا والوں کا خیال کیا کروں کہ وہ میرا خیال نہیں کرتے. یہ ہے حضرت نبی کریم جس کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس طرح ہو غریب بن کر کہ اگر دنیا والے غلط راستے کو بلانا چاہتے ہیں اور صحیح راستے کے بارے میں کہتے ہیں تانے دیتے ہیں اور برا بلا کرتے ہیں تو اس کی پرواہ نہ کرو غریب بن کر رہو. ارے وہ جو مشہور ہے اردو میں مسل کے نقطوں کی محفل میں ناک والا چلا گیا ارے نقے ہی نقے تھے اس میں چلا گیا ایک آدمی جس کی ناک تو بجائے اس کے تو وہ ناک والا وہ ان کے اوپر ایپ لگاتا کہ تم نکتے ہو سب نے مل کر اس سے بڑا جانا شروع کرتے تو وہ اتنا بڑا آ گیا تو الٹے الٹا چور بدمال کو ڈالے الٹا ایپ دار پانچ آدمی کی کے اوپر نام رکھے. یہ فضا فرماتے ہیں کہ جس دنیا کی تو یہ فضا ہے کہ جو ناک والا ہوگا اس کو نکتے بڑا بڑا کہتے رہیں گے. اب چاہو تو ان کا بڑا بڑا کہتے ڈر کر اپنے بھی نہ کروا دو اور چاہو تو ان تانوں کو برداشت کر لو اور یہ سمجھو کہ یہ تانے جو ہیں حقیقت یہ علامت اس بات کی ہے کہ الحمدللہ بہت کے آتے ہو کیونکہ یہ تانے ہمیشہ دیے گئے انبیاء علیہ السلام کو دیے گئے صحابہ کرام کو دیے گئے بزرگان دین کو دیے گئے ساری تاریخ اس کی تاریخ ہے قرآن اس کا گواہ ہے. کیا کہتے ہیں کیا کہا انبیاء علیہ السلام مان رہا کر تباہ کر اللہ دینا ہو آرامی ہونا دیا تھا اب یہ آدمی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں آپ کے پیچھے ایسی کٹپوچے قسم کے لوگ ہیں حاضر ہوا غزیر قسم کے لوگ جو بیک ورڈ آپ کی اطلاع کے مطابق وہ لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہاں بھی آپ رائے آپ جن کی جو ایسی رائے بھی اپنی کچھ نہیں رکھتے ایسے لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ تانا تو اس وقت سے دیا جا رہا ہے تو بھائی اس کارن سے ڈرو نہیں کون سے دنیا کا آنا کر رہا ہے اور دوسرے حدیث میں فرما دیا مقروب والے گوڑا کچھ خبر ہی ہے وہ غریبوں کے لیے یعنی کوئی اجنبیوں کے لیے جن کو دانے دیے جاتے ہیں جن کو بڑا بڑا کہا جاتا ہے جن کو دنیا والے مانگنے کے لیے تیار نہیں ان کے واسطے کچھ خبر ہی ہے غریب میری سروار تو کچھ خبر ہے تمہارے واسطے اگر کبھی تانا سنو بنیاد برسی کا تانا سنو سنگ نظری کا سبیا نوسیت کا نجات پسندی کا تو کچھ خبر ہی سن لو محمد رسول اللہ ارے صاحب یہ تو پردے پردہ کراتے ہیں یہ عورتیں اس کی پردہ کرتی ہیں اور مخلوط اجتماع نہیں میں شریک نہیں ہوتے یہ لوگ تو بڑے لوگ ہیں پرانی صدیوں کے لوگ ہیں اس بیسویں اور اکیسویں صدی میں چلنے والے لوگ نہیں ہیں. جب یہ بات تمہارے بارے میں کہہ دی گئی تو سن لو خوشخبری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ تو یہ اس طرح پر کیا ہوا گرو پھر کو کیا کرنا دوسرے مارے ہے آگے لفظ فرمایا کبھی یا اس طرح ہو جیسے مسافر بیٹھا راستہ پتا کرنے والا یہ دوسرا جملہ تھا مسافر کی طرح جمانا کہ جیسے مسافر رہتا ہے تو سفر میں بہت ضرورت سامان ساتھ لے جاتا ہے یہ نہیں کہ اپنا سارا گھر کے لے جائے اور اگر کہیں قیام کرتا ہے تو قیام گاؤں سے ہمیشہ دل لگا کر نہیں بیٹھتا بلکہ وہاں پر بھی بہت ضرورت قیام کرتا ہے ضرورت کے مطابق کام کرتا ہے یہ نہیں کہ میں مسافر گیا تھا ایک دن کے لیے کسی شہر میں اور وہی دل لگا بیٹھا لوگوں کو گزارتا عارضی طور پر رہنے کے لیے جاتا ہے عارضی قیام کے لیے جتنا ضرورت ہوتی ہے اتنا کام کرتا ہے تو فرمایا کہ یہ دنیا بھی در حقیقت ایک سفر ہے یہ مسافر کی ایک منزل ہے حقیقی منزل آگے آنے والی تو اس واسطے اس دنیا کے اس مسافر خانے کے اندر ایسے رہو جیسے کہ مسافر رہا کرتا جمانا کہ دنیا کے ساز و سامان سے جی نہ لگاؤ دنیا کے مال و دولت سے جی نہ لگاؤ اور اس کو ایسے جی نہ لگاؤ جیسے کہ مسافر جی نہیں لگا ہمارے غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مثال دیا انہوں نے کہ ایک جہاز جا رہا تھا ایک شہر سے دوسرے شہر پانی کا جہاز تو راستے میں اس کو ضرورت پیش آئی وہاں بتائی مثال دی اپنے زمانے کی تو مثال یہ دیا کہ اس کو ضرورت پیش آ گئی ایندھن کی جہاز کو تو جہاز کے کپتان نے سوچا کہ قریب میں جزیرہ ہے وہاں جزیرے پہ لے جا کر جہاز کو روک دیں اور وہاں سے اتر کر ایندھن حاصل کر لیں جب لگا تو کپتان نے یہ کہہ دیا کہ بھائی آپ لوگوں کو جو جہاز میں سوار ہیں یہ چھٹی آپ کو دو گھنٹے کی ہم اتنے ایندھن اس میں سوار کریں گے اس میں آپ جا کر اگر جزیرہ وغیرہ کچھ گھومنا پھرنا چاہیں تو جا کے گھوم پھر لیں تو لوگ جو ہے اتر گئے جزیرہ اب جناب کچھ لوگ تو وہ تھے کہ جنہوں نے گھومے پھرے گھنٹہ بھر اور جب دیکھا جب وقت جہاز کی روانگی کا قریب آ رہا ہے آدھا پاؤں گھنٹہ بلکہ ایک گھنٹہ پہلے بھائی وہ سب ایک گھنٹہ گھوم لیا کافی ہے اب ایک گھنٹہ باقی ہے تو جلدی چلے جائیں جہاز میں تو ذرا اچھی نشستیں ہمیں مل جائیں گی جگہ اچھی مل جائے گی آرام دہ اس میں جا کے بیٹھ جائیں گے وہ ایک گھنٹہ پہلے چلے گئے اور جا کر اچھی خاصی شاندار نشستوں پر قبضہ کر لیا اور خبردار مل گئی کچھ لوگوں نے کہا بھائی ابھی تو دو گھنٹے کہاں تھا کپتان صاحب نے تو ابھی تو ایک گھنٹہ باقی ہے ابھی ایسی کیا جلدی ہے تو وہ اپنا اور گھومتے پھرتے ہیں کھاتے پیتے رہے وہاں پھل کھائے میوے کھائے جہاں تک کہ جب بالکل وقت قریب آ گیا تو بھاگے دوڑے ہاتھ سے کانپ کے پہنچے تو جا کے دیکھا تو اچھی نشستے تو کچھ دوسرے کھوا لے گئے ان کو کچھ تھوڑی بہت پیچھے پیچھے کہیں جگہ مل گئی وہاں جا کے بیٹھ گئے تیسری ایک قوم یہ تھی جو اس نے کہا کہ یہ جزیرہ تو بڑا خوشبو ہے بڑا شاندار ہے اس میں تو سبزہ بھی بہت اس میں پھل بھی بہت اس میں پانی بھی بہت اور جہاں سے جانے کو نہیں چاہتا تو نتیجہ یہ کہ وہ اسی کی نارنگیوں میں کھو گئے اور جہاز چل پڑا اب سارا دن تو اس کی نارنگیوں میں مست رہے اس جزیرے کی کہ کبھی اس کے سبزے سے بھی سنتوش ہو رہے ہیں کبھی چشمے کا پانی پی رہے ہیں کبھی پھل کھا رہے ہیں اسی میں آ گئی رات اب رات کو دیکھا تمہاری عمر کے ساتھ رات کو دوسرا تو کوئی وہاں پر بندوبست ہے رات گزارنے کا اب یہاں پر درندوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور جانوروں کے خوف ہے چوروں ڈاکوں کا الگ ڈر ہے اور بچی کمائی کا الگ خوف ہے اس حالت میں اب مجھے سارا دن سب دن ہے کہ ہم نے کیا کیا کہ اس نارنگی میں کھو گیا جہاز ہمارا چلتا بڑا امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بتاؤ ان تین قوموں میں سب سے عقل مند سارے لوگ تھے چوروں نے بس ایک گھنٹہ تیر کی اور اس کے بعد جا کر اپنے جہاز میں اچھی جگہ پکڑ لی اور دوسرے نمبر پر چلو وہ دوسرے لوگ بھی قابل گواہی ہیں کہ جو وقت پر پہنچ تو گئے اگر کہ سیٹیں اچھی نہ ملی لیکن پھر بھی پہنچ گئے لیکن ان احمقوں کا کیا ٹھکانا کہ جنہوں نے اس جزیرے کی نارنگیوں میں کھو کر اپنا جہاز چلتا کر دیا تو فرمایا کہ عابر الصدی راستے کا راستہ قطع کرنے والا مسافر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ راستے کی کسی منزل کی نارنگیوں میں کھو جائے اور اپنی منزل کھوٹی کر دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر بے شک رہو لیکن اس کی نارنگیوں میں اتنے مگن مت ہو کہ ان کے اس میں گم ہو کر اور اپنی منزل کھوٹی کر دو. تو اس واسطے یہاں کے سارے سامان سے جی نہ رکھو. اب سنیے کہ یہ جو فرمایا کہ مسافر کی طرح رہو اس پر ہمارے بزرگان دین نے اور ہمارے اخلاق نے دو طرح عمل کیا, یعنی دو مختلف طریقوں سے عمل کیا. یہ سمجھنے کی بات ہے اس میں اکثر بہتر لوگ اجتماع میں پڑے رہتے ہیں. خوب سمجھ لیجیے کہ اس ارشاد پر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کیا بزرگوں نے, بزرگان دین نے دو طریقے سے. اور بعض اوقات کے اسلام بھی دلے پیدا ہوتا ہے, دونوں کے حالات کو اگر دیکھو تو بڑے متضاد حالات ہو رہے ہیں. یعنی ایک قوم وہ ہے جس نے اس دو پر عمل کیا, اس طرح بالکل چھ لفظی معنی پر عمل کیا. تو بھائی ہم تو مسافر کسی زندگی گزاریں گے, لہذا دنیاوی ساز و سامان کچھ بس بہت ہی بقدر ضرورت اپنے ساتھ رکھیں گے, اس سے آگے کی ضرورت ہی نہیں, اس سے آگے کے فکر میں پڑھنا ہی ہے. معمولی سا اپنا کھانا پینا, معمولی سا لباس, معمولی سے رہائے, معمولی کا گھر بس, اور اس سے آگے جہاں تک کہ حضرت ابراہیم اعظم کا قصہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ وہ نکلے تھے نائن محلات چھوڑ کے, جو جناب ایک پیالہ اور ایک پیالہ اور ایک تکیہ لے کے نکل پڑے ہوئے بس ساری دنیا کے سامان میں, ایک پیالہ کھانے پینے کے لیے, ایک تکیہ سونے کے لیے. کہتے ہیں جب آگے چلے جا کے دیکھا ایک آدمی رب کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ کے سو رہا ہے, تو انہوں نے تکیہ بھی بزرگ لے کے آئے, اللہ نے تکیہ تو ہاتھ ہی میں دے رکھا ہے, تکیہ بھی پھینک دیا. پھر آگے چلے تو دیکھا کہ کوئی آدمی ہے وہ پانی پی رہا ہے منہ لگا کر اس سے دریا سے, انہوں نے گیارہ بھی بزرگ ہے گیارہ بھی پھینک دیا. جہاں تک لوگ پیچھے بتاتے ہیں, لیکن بہرحال ایک بہت بڑی قوم ہے بزرگان دین کی جس نے کہا بھائی سنجسی مت پالو, یہ دنیا ہے, یہ زہر ہے, یہ کیا ہے سانپ ہے, کسی کو دقت نہیں, لہٰذا نہ گھر بناؤ, نہ کوئی اچھے کپڑے کا استعمال کرو, نہ اچھے کھانے کا استعمال کرو, بس بہت ہی بقدر ضرورت معاملات رکھو. اگر ہم عبادت میں جب رام مجھے اللہ تعالیٰ شام کے گورنر ہر سال کے آگے مجھے تعلق جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ اے ابو عبیدہ مجھے ذرا اپنا گھر دکھاؤ. فاروق اعظم بھی تھے امیر المومنین آج دنیا کے فرما روا, اور کوئی گورنر ان کی آنکھ سے بچا نہیں رہتا تھا. تو ان کا مقصد یہ تھا کہ شام میں آ کر آباد ہوئے ہیں, شام کے گورنر بنے ہیں, روم کے قریب رہتے ہیں, تو کوئی نہ گھر میں کیا کچھ ایسے عزت کا سامان اکٹھا کیا ہوگا, تو اگر جا کے دیکھوں تو صحیح. تو ابو عبیدہ سے کہا کہ ابو عبیدہ مجھے اپنا گھر جا کے دکھا. اور ابو عبیدہ کرا گئے, ہمیں لوگ نے آپ میرا گھر دے جا کے کیا کریں گے, دیکھ کے کیا کریں گے, انہوں نے نہیں دکھاؤ. کہا کہ آپ میرا گھر دیکھیں گے تو آپ کو آنکھیں نچوڑنے کے سوا کچھ اور حاصل نہیں ہوگی, کہا کہ نہیں دکھاؤ. تو لے جا کر شہر کی بستی سے باہر اور ایک چھوٹا سا ایک جھوپڑا تھا, وہ جھوپڑے میں لے جا کر کھڑا کر دیا فاروق اعظم. اب ہر فاروق اعظم حیران, ایک چھوٹا سا جھوپڑا شہر سے باہر, چاروں طرف نگاہ دوڑا کے دیکھی تو کچھ نظر ہی نہ آیا, کوئی بدن, کوئی کھانا, کوئی بستر, کوئی کپڑا, کچھ نہیں, ایسے خالی پڑا ہوا جاتا. پوچھا ابو عبیدہ اس میں تم رہتے کیسے ہو, زندگی کیسے گزارتے ہو, کوئی برتن وقت کوئی ساتھ سامان کہاں ہے تمہارا؟ تو ایک کہیں آگے کے شتیر کے پیچھے ایک پیارہ چھوٹا سا رکھا ہوا تھا, وہ لا کے دکھایا مطلب وہ بہت کہ یہ پیارہ ہے. تو دیکھا صاحب سے آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پیارے میں پانی بھرا ہوا تھا اور اس میں روٹی کے کچھ ٹکڑے ڈوبے ہوئے تھے. فرمایا کہ یہ میری زندگی ہے, میں میرے قریب شہر میں خاتون ہے, وہ ہفتے میں ایک ہاتھ مرتبہ وہ روٹی پکا کر مجھے دے دیتی ہے, وہ میں لا کے رکھ لیتا ہوں, پانی میں اس کو بھگو دیتا ہوں ٹکڑوں کو, اور جب ضرورت پیش آتی ہے تو یہ پانی کے بھیگے ہوئے ٹکڑے کھا لیتا ہوں. شام کے گورنر
جس کے نام کے پیسے اور کتنا کے پیسہ سر آ رہی ہے وہ اس حالت میں نہیں بتا رہا ہے. تو فاروق کے آنکھ میں آنسو آتے ہیں اور فرمایا کہ ابو عبیدہ دنیا نے ہم سب کو بدل دیا مگر ابو عبیدہ تم ویسے ہی ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا ازب عبیدہ نے کہ اے المؤمنین میں تو کل ہی کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے دیکھ کر کیا کریں گے, برادر دیکھ کر کیا کریں گے, آنکھیں نچوڑنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہو. یہ مکان ابو عبیدہ میں جاتا ہے اس طرح زندگی گزارنے ہیں. آج تو سبھی کوئی آج تو مسافر بھی ایسی زندگی نہیں گزارتا ہوگا جیسے کہ ابو عبیدہ گزارے رضی اللہ تعالیٰ. تو جو ایسے حضرات گزرے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کسی نہ کسی کو ڈس لے گی, کچھ بھی اگر جمع کیا تھوڑا بہت بھی یہ ڈس لے گی, یہاں اس جھنجٹ میں پڑھو ہی مت, اس سے الگ ہو کر رہو. یہ طریقہ, یہ راستہ اختیار کر ایک بہت بڑی جماعت. اور سچی بات یہ ہے کہ اگر دیکھو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت یہ, کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حیات طیبہ گزاری اس میں یہی ہے, یہ بچا ہوا کچھ نہیں ہے, اس میں پاکے بھی ہو رہے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائی ہے کہ تین تین مہینے گھر میں آگ نہیں جلتی. اور پوچھا کہ کہے پر گزارا ہوتا ہے تو کہا کہ بس کھجور اور پانی کا گزارا, کوئی سارا سامان نہیں ہے خاص کر کے اندر, پردہ بھی لا کے رکھا لیا. عائشہ کو کہا کہ مالی والی دنیا غیر دنیا سے کیا کام, ان دماغ راتی بھی سگل لگا کر بتا رہا میں تو ایک خواہ کی طرح ہوں کہ جس نے درخت کی تھاؤں میں تھوڑی دیر کے لیے سایہ لیا اور آگے چلا, تو میں اس جب دینت سے میرا پوچھا لوں. تو آخر سنت اگر دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہی ہے. وہ یہ کسی مطلب آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ صحابی جو ہے مکان کی مرمت کر رہے ہیں, مرمت کر رہے ہیں, تو آپ پاس سے گزرے تو میں کیا کر رہے ہو, لیکن وہاں جو غصہ لگا ہم تو اپنی یہ جھوپڑی کو ذرا درست کر رہے ہیں, مرمت کر رہے ہیں. منع تو نہیں فرمایا لیکن فرمایا امر آجل من ذلك, یہ معاملہ اس سے بھی جلدی کا ہے, ارے پتا نہیں موت کا پیغام کب آ جائے, اس چکر میں زیادہ پڑھنا اچھا نہیں. تو ایک طریقہ یہ ہے اور اقرب علت سننا ہے اس معنی میں کہ جاتی ساز و سامان کی دنیا کے یہ کوئی اچھی بات ہے اگر سے مباح ہو چاہے. اس بات سے بہت سے بزرگ ہونے کا یہ طریقہ کیا آپ کو, یہ کچھ رکھا ہی نہیں کہ لنگ کے زیر لنگ کے پانا نہ گمے دودھ نہ گمے کھانا. تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی سارا سامان زیادہ مت رکھو, بس جتنا بقدر ضرورت ہے وہ کر لیا اور باقی اللہ کے حوالے. تو فرمایا کہ دستار دستار نہ دارے وہ گمے پیٹ نہ دارے, ہاں ہیٹ نہ دارے وہ گمے ہیٹ نہ دارے. یہ دوسری طرف بہت سے بزرگان دین ایسے بھی نظر آتے ہیں جن کے پاس مال ہے, دولت ہے, مکان ہے, ساز و سامان ہے, سبھی کچھ ہے. امام مالک ابن انس رحمہ اللہ تعالیٰ امام الدار الہجرہ مدینہ منورہ میں وفاتی قوم کے امام, وہ کیا ہے 360 جوڑے ساری کے بڑا کرتے تھے, ہر روز ایک جوڑا نیا, یعنی یہ نہیں کہ سلا ہوا ہر روز جوڑا بلکہ ہر روز نیا سلا ہوا جوڑا. امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے 360 دن کے 360 جوڑے. یہ عالم تاج امام مالک ابن انس حضرت لیث ابن سعد رحمہ اللہ جو بہت بڑے امام ہیں حدیث کے کتاب کے, وہ ان کی ایک ہفتے کی آمدنی 80,000 دینار تھی, اتنی آمدنی لکھوا گیا تھا. لیکن یہ بتا دوں کہ ایک دن ایک ہفتے کی آمدنی 80,000 دینار تھی لیکن عمر بھر زکات واجب نہیں ہوئی, عمر بھر زکات نہیں واجب ہوئی. جاؤ آتا تھا جب سب خرچ ہو گیا اللہ تعالیٰ. تو بھرت سبحان اللہ رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے وہاں دیکھی ان کے حالات میں ملتا ہے کہ انہوں نے ان کے پاس بڑی خان چوکٹ بھی تھی, ہار مان بھی بنائے تھے, مال دولت بھی تھی, سبھی کچھ تھا. تو یہ دوسرے حضرات وہ تھے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ بھائی منع جو ہے در حقیقت وہ ساز و سامان نہیں, مرا اس سال و سامان کے اندر دل لگانا ہے, اس سال و سامان سے محبت کرنا ہے. میں اس سال و سامان کی محبت اور اس سے دل لگا کر وہ انسان کے اوپر غالب آ جائے, یہ کرنا. لہٰذا سال و سامان اکٹھا ہو تو ہوتا ہے, لیکن ہمارا دل اس میں لگا ہوا نہیں, ہمارا دل اس کے اوپر اس کی طرح متوجہ نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ ان کا حال یہ تھا جو حضرت وجود صاحب نے فرمایا, یہ بازار سے گزرا ہوں, خریدار نہیں ہوں, دنیا میں ہوں, دنیا کا طلبگار نہیں ہوں, بازار سے گزرا ہوں, خریدار نہیں ہوں, سب کچھ ہے لیکن دل لگا ہوا نہیں, دل لگا ہوا ہے اللہ کے لیے. تو یہ دوسرا طریقہ بھی بزرگوں کا ہے, اور وہ اس کے اوپر آج سبھی اسمان میں ساتھ کہتا ہے کہ مسافروں کی قسمیں ہوتی ہیں. ایک مسافر ہوا ہے جو تھرڈ کلاس میں سفر کرتا ہے اور معمولی درجے کے مسافر کھانے میں جا کے ٹھہرتا ہے, اور ایک مسافر وہ جو ہے جو فرسٹ کلاس میں اور ڈیلکس کلاس میں سفر کرتا ہے اور اعلیٰ درجے کے ریسٹ ہاؤسز میں اور ہوٹلوں میں ٹھہرتا ہے. لیکن اس لحاظ سے دونوں برابر ہیں کہ کوئی مسافر تھا کتنے اعلیٰ درجے کے ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا ہوا ہو, اس ریسٹ ہاؤس سے دل لگا کے نہیں بیٹھ جائے گا کہ ساری عمر اسی میں گزارے, اس سے محبت نہیں قائم کرے گا, اس سے تعلق نہیں قائم کرے گا. تو ان حضرات نے یہ فرمایا کہ ہیں تو ہم بھی مسافر, لیکن جب اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہے تو یہ نعمت اللہ کا شکر ادا کر کے استعمال کریں گے, لیکن دل اس سے نہیں لگائیں گے, اس طرح دل نہیں لگائیں گے کہ دل لگا بیٹھے اور اس کے حصول کے لیے جائز و ناجائز ایک درجے ہزار ہزار آگے کر. یہ دوسرا طبقہ یہ تھا کہ انہوں نے اس بات کو بتایا, اور یہ بات بھی کوئی ناممکن بات نہیں, ان سب بزرگوں کا ہارڈ واقعہ کر یہی تھا کہ سارو سامان تھا, سارو سامان کی محبت نہیں, گھر والے زمانے صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ درد فرمانی. جوہر میں بہت شاندار باغ لگایا تھا, باغ کا بڑا شوق تھا گھر والے صاحب کے بارے میں, باغ لگایا تھا پھلوں کا, اور اس میں آم پتا نہیں کہاں کہاں سے پودے لا کر جمع کیے اور اس کو اس کے روز اثر سے لے کر مغرب تک گھر سے جا کر باغ میں جایا کرتے تھے, اس کی دیکھ بھال بھی کروایا کرتے تھے. گھر بنایا تھا بڑے شوق شوق سے, بہت تنگ کوٹلی میں گزارا کیا تھا, تقریباً عمر کے 40 سال گزارے تھے بہت تنگ و تاریخ کوٹلی میں. اس کے بعد پھر گھر بنایا, پیسے پیسہ جمع کر کے کسی طرح, اور وہ گھر تھوڑا آرام دہ تھا, اس نے قیام صاحب یہ باغ لگایا تھا. جس سال پاکستان کی طرف ہجرت کرنے والے تھے اس سال پہلا پہلا پھل آ رہا تھا اس آم کے درخت پر, تو آدمی کو سب رغبت ہوتی ہے کہ بھائی باغ لگایا ساری عمر کا یہ پھل اب آ رہا ہے, لیکن فرمایا کرتے تھے اور ہم نے اس کا مشاہدہ کیا, فرمایا کہ الحمدللہ جس دن گھر سے اور باغ سے قدم نکالا گھر اور باغ میرے دل سے نکل گیا, فرمایا ایک دن کے لیے یاد نہیں آیا کہ وہ کیسا باغ تھا اور کیسا گھر تھا, فرمایا کہ آج اگر اس کا نقشہ بھی سوچنے کی کوشش کرتا ہوں تو نقشہ یاد نہیں آتا, گھر کا نقشہ نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا فرما دیتے, اگر کوئی آدمی اس دنیا کے تعلقات کو اللہ کے تعلق کے سارے بنائے تو یہ کیسے عطا ہو جاتی ہے. یہ بزرگوں نے ان بزرگوں نے یہ راستہ اختیار کیا, یہ ہم جیسے کمزوروں کے لیے سہولت کا راستہ. اگر ابو عبیدہ ہی کی تکلیف پر ہم سب ہمارے دن میں واجب کر دی جائے تو بھائی اسی طرح زندگی گزارو جیسے ابو عبیدہ کی جگہ ہم نے گزاری رضی اللہ تعالیٰ. تو ہم جیسے کمزور, ہم جیسے نہیں پردار لوگ وہ برداشت نہ کر سکے, اس واسطے اجازت دے دی اور راستہ بھی بتا دیا مسلمان نے دی کہ چلو رہو جمع کر لو یہ سارو سامان, اور اس کی میں تفصیل آپ کو ایک مرتبہ بتائی تھی جو وہ جو حضرت نے فرمایا کہ رہائش اور آسائش اور آرائش یہ تینوں چیزیں جائے گا تمہارے, البتہ چوتھی چیز بنا ہے اور وہ تمہارا رہائش سے پرہیز کرتے ہوئے ان تین چیزوں کو اختیار کر لو جائے گا تمہارے, لیکن اس بات کا خیال رکھنا کہ یہ چیزیں تمہارے دل میں محبت کی جگہ نہ پائے اور یہ ان سے ایسا دل نہ لگ جائے کہ اس کے نتیجے میں ہر حرام ایک ہونے لگے جائز و ناجائز ایک ہونے لگے. کتنا کر لو تو ابھی جواب کے وجود بنا ہوگا, اگرچہ مقام آگرہ وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اختیار فرمایا. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اس سے جتنا قریب فرما دے اس کی نعمت آباد کر. لیکن جب ہم لوگ کمزور کی حالت میں یہ جو سارا سامان جمع کیے بیٹھے ہیں اپنے پاس, تو کم از کم اتنا تو کر لیں چاہے ہمارے ان روشنی کے میناروں نے, صحابہ کرام نے, بزرگان دین نے کس طرح زندگیاں گزاری ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں, کیا کیا عطائیں فرما رکھی ہیں. کم از کم اتنا ہی کر لیں کہ اپنا دل اس سے نہ لگائے اور ان کو حلال حرام کے کرنے کا وجہ یہ کر لیں تو بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کے ہاں امید ہے کہ ان شاء اللہ نجات ہو جائے. لیکن اس سے آگے بڑھ جائے, یہ سارا سامان ہی سب کچھ ہو کے رہ گیا, صبح سے لے کے شام تک, شام سے صبح تک کسی کی دھن ہے, اسی کا خیال ہے, اسی کا دھیان ہے, اسی کی چڑی ہے, اسی کی دوڑ دھوپ ہے, اور اللہ مبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان نہیں جاتا. تو یہ ہے وہ تیسری قوم جو جزیرے کی نارنگیوں میں گم ہو کر اپنے جہاز کو سر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے عمل سے اس انجام کر رہے اللہ تعالیٰ.